لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ابي القاسم محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقيه الله الاعظم في الارضين روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنه الله على القوم الظالمين وعدو آل محمد عليهم السلام اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو اصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم فمن حاجك فيه من بعد فمن حاجك درود بھیجیے محمد و آل محمد پر فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين عید مباہلہ ہے عید حقاریت اسلام ہے اور روز مباہلہ روز فتح و ظفر اسلام ہے آپ سب کو مبارک ہو مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد ایضاً محترم یوں جو تاریخ اسلام میں بہت سے ایام آئے ہیں اور ہر دن کی اپنی فضیلت ہے ہر دن کے اپنے اصول اور قوانین ہیں اور ہر دن دوسرے دن سے ممتاز نظر آتا ہے لیکن کچھ ایام ایسے ہیں کہ جو نہ انسان فراموش کر سکتا ہے نہ ان کی فضیلت سے منکر ہو سکتا ہے نہ ان کی افادیت سے روگردانی اختیار کر سکتا ہے وجہ یہ ہے کہ وہ ایام تاریخ اسلام میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں کہ اگر ان ایام کو نکال دیا جائے یا ان کے فلسفے پر روشنی نہ ڈالی جائے تو بہت ساری حقیقتیں اور فضیلتیں چھپی رہ جائیں گی اور انہی ایام میں سے ایک دن روز مباہلہ کا ہے کہ جسے سورہ مبارک آل عمران کی آیت نمبر 61 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فمن حاجک اے نبی جو علم آنے کے بعد تم سے جھگڑا کرے اختلاف کرے تو تم یہ کہو قل تعالوا ہم اپنے خواتین کو بلاتے ہیں تم اپنی خواتین کو بلاؤ ہم اپنے بچوں کو بلاتے ہیں تم اپنے بچوں کو بلاؤ اور ہم اپنے نفسوں کو لے کر آتے ہیں تم اپنے نفسوں کو لے کر آؤ اور ہم مباہلہ کریں لعنت بھیجیں ان پر کہ جو جھوٹے ہیں اور یہی وہ سبب تھا کہ جس کی وجہ سے نجران کے سپاہی اس مباہلہ سے دستبردار ہو گئے اور ان کی اکثریت جو ہے وہ لوٹ گئی جزیہ دینے پہ آمادہ ہوئے سوائے تاریخ میں کچھ افراد کے کہ جنہوں نے اسلام کو قبول کیا اور بہار الانوار میں اور دوسری معتبر کتابوں میں یہ واقعہ درج ہے یہ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ جب ہم بھی خوشی مناتے ہیں اہل بیت کی تو ہمارے ساتھ فرشتے شریک ہوتے ہیں لیکن یہ اور بات ہے کہ مجھ حقیر کو نہ فرشتے دکھائی دیتے ہیں نہ سنائی دیتے ہیں تو کم سے کم اگر آپ کا ساتھ رہے گا تو پتہ چلے گا کہ میں فرشتوں سے نہیں مومنین سے مخاطب ہوں اور سبقت حاصل کرنے کی علت بھی ناظم صاحب نے بیان کر دی ہے کہ ایک امر کے سلسلے میں مجھے فوراً جانا تھا وائلا مجھے نصیر صاحب نے تو حکم دیا تھا کہ صدارت کروں میں نے کہا بھائی مجھے صدارت کرنی تو آتی نہیں ہے صدر تو وہ ہوتا ہے جو اول سے کہ آخر تک بیٹھا رہے جیسے کہ ہمارے صدر صاحب تھے پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ صدر ہیں کہ نہیں ہیں تو اگر وہ صدارت منظور تھی تو میں اس سے مستعفی ہوں اور عذر خواہی کرتا ہوں لیکن یہ صدارت جو مختصر دورانی کیونکہ جس میں آ کر ہم کچھ کہہ دیں اور لبوں پہ تبسم آ جائے یہ صدارت اچھی رہتی ہے مل کے درود بھیجیں محمد و آل محمد اچھا جب دعوت اسلام پھیل گئی اور فتح مکہ 8 ہجری میں ہوا، میں چاہتا ہوں تاریخی اعتبار سے بہت کم گفتگو کی جاتی ہے واقعہ مباہلہ پر کہ ہوا کیا تھا. اجمالاً تو سبھی کو پتا ہے کہ عیسائیوں سے ہوا تھا، لیکن اس میں کہاں کا فضیلت اہل بیت کس طریقے سے، اس کی باریکیاں کیا تھیں، مختصر وقت میں چاہوں گا اور آپ کی توجہ کے طالب رہوں گا. مل کے درود بھیجیے ایک دفعہ پھر محمد و آل محمد. فتح مکہ ہو گیا، اسلام کا ایک بہت بڑا قلعہ جو ہے وہ اس کو حاصل ہو گیا، اور اب ضرورت تھی کہ اطراف کو خط لکھے جائیں، قیصر و کسرا کو اور مختلف بادشاہتوں کو خطوط لکھے سرکار رسالت مآب نے. اور اسی دوران حبشہ کا جو بادشاہ تھا وہ بھی مسلمان ہو گیا، اور جہاں جہاں اسلام کی دعوت جا رہی تھی وہاں پر بڑا روب تھا ان کو کہ جناب حبشہ کا بادشاہ ہے، قیصر و کسرا کی سلطنتیں ہیں. لیکن جیسے ہی نجران، جیسے ہی حبشہ کے بادشاہ کے مسلمان ان کی خبر ملی، یہ بڑے پریشان ہوئے کہ جناب ایک بہت بڑا قلعہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا. چنانچہ رسول اللہ نے 4 اصحاب کے ساتھ اپنا نام مبارک ماہ رمضان 9 ہجری کو نجران کے ریاست کی طرف بھیجا، جو شہر تھا جہاں پر عیسائی آباد تھے. 4 افراد اس نامے کو لے کے گئے، کمیٹی بنائی گئی کہ جس میں آپ نے مختصر الفاظ میں اور قرآن کی آئے مجیدہ آپ نے سب سے پہلے سرنامہ کلام میں تحریر فرمائی، یا یوں کہوں کہ تحریر کروائی، اس لیے کہ امی کے ترجمہ ہماریاں جاہل و ان پڑھ نہیں ہوتا. توجہ رکھیے گا، جو جاہل ہوتے ہیں وہ دوسروں کو بھی اپنے جیسا سمجھتے ہیں، لہذا تو جاہل کا امی کا مطلب جاہل و ان پڑھ نہیں ہوتا. یہ اور بات ہے کسی کا نہ لکھنا اور نہ پڑھنا کبھی اس بات کی دلیل نہیں ہوتی کہ اسے جاہل و ان پڑھ کہا جائے. اور بات آگے تو عرض کرتا چلوں، اس لیے کہ رسول اللہ نے وقت سے آخر یہ فرمایا تھا قلم و دوات لے آؤ تاکہ میں ایسی تحریر لکھ دوں تاکہ میرے بعد گمراہ نہ ہونا. رسول کا یہ جملہ، یہ کہنا کہ میں لکھ دوں، یہ نہیں کہا کہ علی سے لکھوا دوں یا جس کو تم کاتب وہی کہتے ہو اس کے ذریعے سے لکھوا دوں. یہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ رسول لکھنا بھی جانتا تھا، پڑھنا بھی جانتا تھا. یہ اور بات ہے کہ موقع نہیں ملا یا خدا نے نہیں چاہا کہ ہمارا حبیب اس طریقے سے سامنے آ جائے. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد. سرنامہ کلام میں قرآن مجید کی آیت لکھی گئی کہ اے اہل کتاب آؤ ہم تمہیں ایک کلمے کی طرف دعوت دیتے ہیں. ایک ہمارا ایجنڈا ہے، ایک نکاتی ایجنڈا، وہ کیا ہے؟ الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم ان لا نعبد الا اللہ. یعنی آیت یہ نہیں ہے لیکن اس کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں گے، کسی کو اس کے ساتھ شریک قرار نہیں دیں گے. یہ ایک نکاتی ایجنڈا ہے جو تمام ادیان سماوی کے درمیان تھا. اور پھر اس پہ کہا کہ میں تمہیں لوگوں کی بندگی سے اللہ کی بندگی کی طرف دعوت دیتا ہوں، اللہ کی وحدانیت اور میری رسالت کا اعتراف کرو، اور جس طرح عیسیٰ خدا کے مخلوق ہیں میں بھی خدا کے مخلوق ہوں، میں بھی اس کا بندہ ہوں. یہ نامہ گیا سرکار کا نجران کے عیسائیوں نے کمیٹی بلائی اور کہا کہ جناب یہ نامہ آیا. ظاہری بات ہے کہ وہ جانتے تھے، اور اس پورے خطے میں جو سیاسی تبدیلیاں ہو رہی تھیں، جنگیں ہو رہی تھیں، غزوات ہو رہے تھے، فتوحات ہو رہی تھیں، ان سب سے آگاہ تھے اور سمجھتے تھے کہ جناب یہ سارے مسائل پیش آنے والے ہیں. چنانچہ انہوں نے ایک کمیٹی تشکیل دی اور کہا کہ اس کا جواب دیا جائے گا. چنانچہ اسقف اعظم جو ان کا بہت بڑا پادری تھا، اس نے ایک شخص کو جس کا نام شرحبیل بن وداعا لکھا گیا ہے یا وداعا، اس سے بلا کے پوچھا، ایک عالم اور فاضل شخص تھا، اس سے آ کے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ اس خط کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے. اس نے کہا دیکھو اللہ کا وعدہ ہے، پڑھا لکھا شخص تھا، اس نے کہا اللہ کا وعدہ ہے نسل ابراہیم سے نبوت چلے گی، کہاں سے؟ نسل اسماعیل کے ذریعے سے. اور ممکن ہے یہ شخص جو محمد ابن عبداللہ ہے اس کی نبوت کا دعویٰ سچا ہو، تو اس کو کنسیڈر کرنا چاہیے، زیر بحث لانا چاہیے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم آ کر رسول سے ملاقات کریں گے اور اس سے اپنے سوالات کے جوابات دیں گے، اور اگر وہ مان لیتا ہے اور ہمارے جوابات کو قبول کر لیتا ہے اور ان کے صحیح جواب دیتا ہے تو ہم ہو جائیں گے۔ اس خط میں رسول اللہ نے تین چیزوں کی طرف اشارہ کیا، کہا کہ تین آپشن ہیں تمہارے پاس۔ پہلا آپشن یہ ہے کہ تم اسلام قبول کرو، دعوت اسلام دی۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ اگر تم اسلام قبول نہیں کرتے تو جزیہ دو۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 29 میں جزیہ دینے کا ہے کہ وہ ذلیل ہو کر سر جھکا کر جزیہ دینے پر راضی و تیار ہو جائیں۔ یعنی بحیثیت مکتب جو ہے ان کو رائٹس حاصل ہوں گے لیکن وہ جزیہ دیں گے۔ اور تیسرا یہ کہ اگر تم جزیہ بھی نہیں دیتے عرف عامہ ٹیکس تو پھر میں تم سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم گفتگو کے لیے تیار ہیں۔ 80 آدمی کا قافلہ چنا گیا جس میں سے 40 علماء و فقہا تھے، ان کے بڑے بڑے عالم پادری اور ان کے فادر جو کہلاتے ہیں، اور بقیہ افراد قبیلہ بنی حارث بن کعب کے افراد تھے، اور با اثر اور با رسوخ افراد تھے، ان کو جمع کیا گیا۔ اس 80 کمیٹی کا جو سربراہ بنا وہ ابو حارثہ حسین بن علقمہ حارثی تھا، اور اس کی سربراہی میں یہ قافلہ چلا۔ انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ رسول سے ملاقات کریں گے۔ اور ان قبیلے کے افراد، علماء 40 تھے ان کے، اس کے علاوہ 80 میں سے جتنے بچے، کہتے ہیں کہ ان میں سے 14 افراد کو ہائی پاور دی گئی تھی، ہائی کمانڈ دی گئی تھی کہ آپ جو ہیں نازو وقت میں فیصلہ کرنے کے مختار ہوں گے اور آپ کا فیصلہ جو وہ قبول کیا جائے گا۔ یہ کمیٹی چلی اور تقریباً جیسے کہ تاریخ نے بھی لکھا ہے کئی ان سینکڑوں کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے یہ مدینے پہنچے، اور مدینے پہنچنے سے پہلے انہوں نے توقف کیا اور اپنے ساتھیوں سے کہا، اس ابو حارثہ علقمہ حارثی نے، کہ یہاں پہ غسل کرو، اپنے کپڑے تبدیل کرو، بہترین شہانہ لباس، تجملانہ لباس زیب تن کرو تاکہ تمہاری ہیبت جو ہے وہ مسلمانوں پہ ہو سکے۔ مسلمان جو ہیں وہ مطلب ان کی اصطلاح میں بہت ہی نچلے درجے کے ہیں اور جن کے پاس وسائل نہیں ہیں۔ چنانچہ انہوں نے جو ہے وہ اپنے آپ کو آماد و تیار کیا، غسل کی زینت آراج ہر قسم سے لیس ہو کر یہ چلے۔ ان کے ساتھ کتابیں بھی تھیں، ان کے ساتھ علماء بھی تھے، ان کے ساتھ بڑے بڑے مخیر حضرات بھی تھے، جو میں نے کہا کہ قبیلوں کی با اثر شخصیات تھیں۔ جب یہ پہنچے اور اذن طلب کرنا چاہتے تھے تو وہاں پر ان کی ہیبت اور ان کے شاہانہ لباس اور مجلل لباس کو دیکھ کر مسلمان بڑے مایوب مرعوب ہوئے۔ یہاں پر صحابہ کے درمیان جو ہے وہ گفتگو ہوتی کہ ان کو اجازت دی جائے نہ دی جائے۔ امام علی سے پوچھا جاتا ہے بتائیے کہ آپ کی کیا رائے۔ امام علی کہتے ہیں کہ ان سے کہو کہ اپنے شاہانہ لباس کو تبدیل کر کے سادہ لباس میں اگر آنا چاہیں تو آ جائے۔ تم رسول کی بز میں جا رہے ہو، کسی دنیا کی بز میں نہیں جا رہے۔ اب اس کی بھی علت ہے لیکن میں اس کو صرف نظر کر رہا ہوں۔ غرض یہ کہ انہوں نے قبول کیا اور اس طریقے سے یہ افراد جو ہے رسول اللہ کی خدمت پہنچے۔ یہاں پر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک روایت ہے جو بحار الانوار میں درج ہے۔ مولا فرماتے ہیں، چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جب یہ آ گئے تو انہیں پوچھا، محمد عربی تم ہم کو کس چیز کی طرف دعوت دیتے ہو؟ توجہ رکھیے گا۔ کہا کہ میں اللہ کی وحدانیت کی، اپنی رسالت کی، اور اپنے اور عیسیٰ کے بندہ خدا ہونے کی طرف تمہیں دعوت دیتا ہوں۔ اللہ کی وحدانیت، اللہ ایک ہے، میں اس کا نبی ہوں دور حاضر میں، اور جو تمہارا نبی ہے جس کو تم اللہ کا بیٹا کہتے ہو، ابن اللہ کہتے ہو، عیسیٰ، اور میں خدا کے بندے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ بتاؤ، تم جب کہہ رہے ہو کہ بندہ ہے، مخلوق ہے، تو اس کا باپ کون ہے؟ تو سرکار رسالت باپ نے یہاں پہ قرآن کی آیت کی تلاوت کی، سورہ آل عمران آیت نمبر 59، ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم فخلقہ من تراب، کہ اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی مانند ہے کہ جسے اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ ثم قال له كن فيكون، اللہ نے مٹی سے خلق کرنے میں کہا کن، ہو جا، وہ ہو گیا۔ اب انہوں نے کہا جب یہ قرآن کی آیت سنی تھوڑا سا یہ ہل گئے، محبوب رہ گئے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ سرکار کے آپ نے یہ بات قبول کر لی. اب رسول نے کہا یہ بتاؤ کہ آدم کیا ماں باپ سے پیدا ہوئے تھے؟ فرمایا کہ نہیں, بن باپ کے ہیں. اور کہا کہ آپ درست کہہ رہے ہیں. پھر کہا کہ مخلوق کی کیا نشانی ہوتی ہے؟ کہا کہ وہ کھاتا ہے, پیتا ہے, شادی کرتا ہے, بچے ہوتے ہیں. یہ ساری چیزیں حضرت آدم میں موجود تھیں. اب یہ دیکھیں کس سے سرکار رسول ماں باپ سے گفتگو اور ڈائیلاگ ہو رہے ہیں, مکالمہ و مناظرہ ہو رہا ہے. کہا کہ آدم بھی کھاتے پیتے تھے, شادی بھی کی, مثلا ان کے بچے بھی ہوئے, جو عام زندگی کے تقاضے ہیں. کہا کہ پھر جب وہ بھی بن باپ کے پیدا ہوا ہے, یہ بھی بن باپ کے پیدا ہوا ہے, تو عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنانے کی وجہ کیا ہے؟ اگر عیسیٰ بن باپ کے پیدا ہو تو اللہ کا بیٹا, تو پھر آدم کے بارے میں یہ تصور اور عقیدہ کیوں نہیں کہ وہ بن باپ کے تو اللہ کا بیٹا؟ اب جب یہ سنا تو مبہوت رہے گا, کوئی جواب نہیں ان کے پاس. جب دونوں بن باپ کے پیدا ہوئے ہیں تو رسول اللہ کا مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. اگر آدم کو بن باپ کے پیدا کر سکتا ہے, بن والدین کے پیدا کر سکتا ہے, تو تمہارے نبی اور میرے بھائی عیسیٰ کو بن باپ کے اس دنیا میں حیات دے سکتا ہے. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد. الغرض یہ کہ گفت و شنید ہوئے اور طے یہ پایا کہ انہوں نے کہا کہ ہم آخری مارکہ جو ہوگا وہ تیز ذیلیج کا ہوگا. اور اچھا یہ گفتگو جو ہو رہی ہے ان کی سمجھ میں آ رہی ہے, سن رہے ہیں, ذہن میں اتر رہی ہے, لیکن تعصب دینی اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ حق بات کو قبول کریں. اور یہی وہ آخر میں, چنانچہ انہوں نے کہا کہ ہم مزید کچھ مہلت لیتے ہیں اور مزید کچھ چیزیں تیار کرتے ہیں, اگر رسول نے جواب دے دیا تو ٹھیک ہے, ورنہ ہم مباحلے کی طرف آ جائیں گے. اچھا ان کو یہ خیال تھا کہ رسول جو ہے مسلمانوں کا نبی جو ہے وہ مباحلے کے لیے تیار نہیں ہوگا. جب یہ رسول اللہ تک خبر پہنچی, رسول اللہ ٹھیک ہے مباحلے کے لیے تیار ہیں, کوئی مذائقہ ہی نہیں اس میں. الغرض کے مختلف سوال جواب انہوں نے تیار کیے تھے اور یہاں پر رسول اللہ جو مباحلے کے لیے تیار ہو گئے. اور اس کے بعد قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ اے رسول, تم سے جو اس بارے میں جھگڑا کرتا ہے, علم آنے کے بعد, یقین آنے کے بعد, نبوت کے دعوے کی تصدیق کے بعد, کہ جب دودھ کا دودھ پانی کا پانی الگ ہو گیا, تب ان سے کہو کہ تم اپنے بچوں کو بلاؤ, ہم اپنے بچوں کو بلاتے ہیں, تم اپنی خواتین کو بلاؤ, ہم اپنی خواتین کو بلاتے ہیں, تم اپنے نفسوں کو لے کر آؤ, ہم اپنے نفسوں کو لے کر آتے ہیں, اور مل کر لعنت کرتے ہیں. ابتہال یہ در حقیقت نبتہل, یعنی ہاتھوں کو برہنہ کر کے کونیوں تک آسمان کی طرف بد دعا کرنے کو در حقیقت مباہلہ کہا جاتا ہے. جیسے مکاتبہ کہا جاتا ہے, مقاتلہ کہا جاتا ہے, دو افراد کے درمیان خطوں کے تابت مکاتبہ, مقاتلہ دو گروہوں کے درمیان جنگ, مباہلہ دو گروہوں یا دو انسانوں کا ایک دوسرے کے نفی اور کذب میں بد دعا کرنا, کہ جو سچا ہوگا اس کی دعا قبول ہو جائے گی. انہوں نے قبول کر لیا کہ خدا ہمارے ساتھ ہے اور حضرت عیسیٰ کی تائید ہمارے ساتھ ہے, لہذا ہم تیار ہیں. اور یہاں پر حضرت جبرائیل نازل ہوئے رات میں اور سرکار سے فرمایا کہ وہ دعا جو پانچویں امام سے منسوب ہے, جس کو آپ سحری میں پڑھا کرتے ہیں, اللہم انی اسلوکا من بہائک وکل بہائک بہیون, یہ پوری دعا جو ہے یہ اس وقت نازل خدا نے بھیجی تھی اور کہا تھا کہ اے محمد آپ اور جو جو آپ کے ساتھ جائے گا در حقیقت وہ اس دعا کو پڑھے گا. اور رات کو ہے تقریباً اعلان کر دیا گیا تھا رسول اللہ کی نسبت کہ جو ہے آپ یہ کارواں لے کے چلیں گے. چنانچہ جب صبح ہوئی 24 ذی الحجہ کی, تو پھر رسول اللہ جو ہے بڑی شان سے چلے. بقی کے قریب ایک مسجد ہے جسے مسجد الاجابہ کہا جاتا ہے, 2 کلومیٹر دور یہ مسجد ہے, مسجد نبوی تھی. یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر مباہلہ کا میدان سجا تھا اور مسلمانوں کو اور ان کے تمام عیسائیوں کو, حتیٰ کہ رسول اللہ نے یہودیوں کو بھی دعوت دی تھی کہ تم بھی آگے اس مارے کو دیکھو. چنانچہ کیا ہوا کہ وہاں میدان سچا, مسلمان آئے, اور روایت کے الفاظ بتا رہا ہوں میں, باقی مشہور کسی اور انداز سے ہے, رسول اللہ نماز فجر کے بعد علی کے دروازے پر آئے اور علی کو بلایا. دیکھیے یہ جو رسول کا آنا جو ہے خود یہ بتا رہا ہے کہ دین اسلام کے لیے اہل بیت کے گھر پہ جانا چاہو، ضرورت پڑے تو رسول بھی چل کے جاتا ہے۔ مل کے درود بھیجے محمد وال محمد، بلایا نہیں، دعوت نہیں دی، اعلان نہیں کیا، لیے مرتضی آ جاؤ، حسنین کو لے آؤ، دوجہ کو لے آؤ، یہ چل کے جانا یہ بتا رہا ہے، یہ قدم اٹھانا رسول کا یہ بتا رہا ہے کہ اسلام کی حفاظت کے لیے دیکھو رسول بھی فاطمہ کے گھر کی طرف چل کے جائے گا، میرے بعد جب بھی مشکل پیش آئے تو اس فاطمہ کے گھر کی طرف قدموں کو اٹھا لینا۔ سیدھے ہاتھ سے علی کا ہاتھ پکڑا، الٹے ہاتھ سے حسنین کا ہاتھ تھاما، اور پیچھے پیچھے حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا قدم بقدم آپ کے ساتھ ہے۔ ممکن ہے کہ آگے کوئی اور ترتیب ہو گئی ہو کہ سرکار آگے ہوں، حسن ہاتھ میں پکڑا ہوا ہو ہاتھ، اور امام حسین گود میں ہوں جیسے کہ مشہور ہے، اور پھر مولا علی جو ہے پیچھے ہوں، بیچ میں جناب زہرا ہوں، ممکن ہے ترتیب آگے پیچھے ہوگی، لیکن جب گھر سے نکلے ہیں تو اس شان سے لے کے نکلے ہیں، اور جب یہ گفتگو ہو رہی تھی اور ان عیسائیوں کو یہ علم تھا کہ قبول نہیں کرے گا، جب قبول کر لیا تو انہوں نے رات میں کمیٹی بلائی اور کہا کہ دیکھو ان باحالانہ بے قاؤ میں ہی باحالانہ، اگر محمد عربی نے اپنے قوم کے افراد کو چنا ہم سے مباہلہ کہ ہم اس کی دعوت قبول کریں گے، لیکن اگر وہ ان باحالانہ بے اہل بیت ہی، لیکن اگر اپنے اہل بیت گھر والوں کو لے کر آیا تو ہم اسے مباہلہ نہیں کریں گے، اس لیے کہ ان کے دل میں بھی کھٹکا تھا، چور تھا، سمجھتے تھے حق و حقیقت کو قبول کر رہے تھے، لیکن تعصب دینی اس بات کا سبب بن رہا تھا کہ قول رسول کی نفی کریں، تردید کریں، نہ مانیں، لیکن پھر یہ کہا کہ اگر اہل بیت کو لے کر آئے گا تو مباہلہ نہیں ہوگا، قوم کو لے کے آئے گا تو مباہلہ ہوگا، اس لیے کہ جب انسان خطرے میں ہوتا ہے تو گھر والوں کو لے کے نہیں جاتا، اغیار کو لے کے جاتا ہے۔ لیکن یہ تو وہ گھرانہ ہے، یہ تو وہ رسول ہے کہ جو روز اول ہی سے گھر والوں کو لے کے چلا ہے۔ عزیزان گرامی، دعوت ذوالعشیرہ ہو تو علی مرتضیٰ اٹھتے ہوئے نظر آتے ہیں، اسلام کا آخری اجتماع غدیر ہو تو علی مرتضیٰ کے ہاتھ کو بلند کرتے ہیں۔ مل کے درود بھیجے محمد وال محمد۔ خوب یہ لے کے چلے، اب جب انہوں نے یہ دیکھا کہ اب نہ آنا و اب نہ آکم، تم ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں، وہ اب نہ آکم، دیکھیے یہ جو سیغہ ہے، یہ جو آیت کا انداز ہے، ہم اپنے بیٹوں کو، یہ جو ہم جو کہہ رہے ہیں رسول اللہ، یہ بتا رہے ہیں کہ رسول اور آل رسول سب سے پہلے اپنے قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ اس میں بھی جو ترتیب رکھے، اب نہ آنا وہ اب نہ آکم، وہ نسا آنا، ہم اپنی خواتین کو، تم اپنی خواتین کو، چونکہ رسول کو شک نہیں ہے ذرہ برابر اپنی رسالت میں اور ان افراد کے صادق اور سچے ہونے میں، لہذا لے کے چلے، اور خدا نے بھی یہی کہا، ان سے کہو کہ میں اپنے بچوں کو لے کے جاتا ہوں، تم اپنے بچوں کو لے کے جاؤ۔ اور پھر رسول اللہ نے رات میں بتایا تھا، اے علی تم چلو گے، فاطمہ تم چلو گے، حسن و حسین چلیں گے میرے ساتھ۔ چنانچہ جب پہنچے تو کہا کہ آپ کس کے ساتھ اپنی حجت تمام کرنا چاہتے ہیں؟ کہا کہ میرا بھائی میرے ساتھ، میری دختر میرے ساتھ، میرے دو نواسے جو میرے بیٹے ہیں میرے ساتھ ہیں۔ اتنی شدت جو رسول کے لہجے میں پائی جاتی تھی، انہوں نے دلوں کو کاٹ دیا اور ان کو سوچنے میں مجبور کیا، اور یہی وجہ ہے کہ یہاں پر نجران کے جو بڑے بڑے عیسائی و پادری تھے، انہوں نے انکار کیا اور کہا کہ ہم ان کو دیکھ رہے ہیں۔ توجہ رکھے گا، اتنی معرفت اگر مسلمانوں میں آ جاتی تو آج یہ حال نہ ہوتا۔ توجہ رکھیے گا، ہم ان کو دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ پہاڑ سے کہیں اپنی جگہ سے ہٹ جاؤ تو ہٹ جائے گا، اور قسم بخدا کہتے ہیں کہ اگر ہم نے ان سے مباہلہ کیا تو پھر روئے زمین پر آج کے بعد کوئی نہیں بچے۔ ان کو معلوم تھا خدا کی لعنت اترے گی، فنبتہل ثم نبتہل مباہلہ کر ہاتھوں کو برہنہ کریں آسمان کی طرف اٹھائیں فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ اور اللہ سے دعا کرے اے خدا جو ہم میں جھوٹا ہے اس پہ لعنت برسا اس پہ تیری لعنت اترے تیری رحمت سے دور رہے۔ لہذا یہاں پر جو ہے تاریخ نے منذر نامی ایک شخص کا تذکرہ کیا جس نے کہا السلام علیک یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے نبی ہیں، باقی افراد جو تھے انہوں نے سرپیچی کی روح گردانی اختیار کی۔ مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ کہتے ہیں کہ وہاں سے جو دو اپنے بچوں کو لے کر ذبغۃ المحسن اور عبد المنعم اور خواتین میں سارہ اور مریم نامی لڑکیوں کو لے کر آئے اپنے خاندان سے، اور یہاں سے جو ہے رسول اللہ اپنے گھر والوں کو لے کر چلے، تو کہتے ہیں کہ لوگوں کے ذہنوں میں آیا کہ بھائی آیت نازل ہو گئی ہے اب نہ انا و اب نہ حکم، اب ہو سکتا ہے کہ خواتین والے جو تھے جتنے جنہوں نے بیٹیاں دی تھیں ان سب کے ذہنوں میں بھی یہ سوال پیدا ہوگا شاید جناب ادھر لاٹری نکل آئے ادھر سے کوئی نمبر آ جائے۔ لیکن ایک جملہ یاد آ رہا ہے کہ جب کورم پورا ہو جاتا ہے نا کہتے ہیں بھائی سب آنے کی ضرورت نہیں ہے، شورہ اکرام کافی آ گئے اب تشریف نہ لائیے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو اب نہ آنے کا مطلب ہے بھائی اب نہیں آنا، کورم پورا ہو گیا ہے اب کسی کے دل میں کوئی شک و شبہ نہیں آئے، اس لیے کہ یہ شک و شبہات کبھی علم کے لیے توجہ رکھیے گا، کبھی علم لینے کے لیے شک و شبہات پیدا ہوتے تھے یہ علم ہمیں مل جائے گا، لیکن جیسے علی کو بلایا علی کا دروازہ کھلتا تھا دوسروں کے دروازے بند ہو جاتے تھے۔ یہی کام رسول اللہ نے مسجد میں کیا تھا، علی کا دروازہ کھول کر ساری امہات کے دروازے بند کرا دیے تھے۔ لہذا آئیے گا اب نہیں آنا، اس لیے کہ جنہوں نے آنا تھا اسلام کو بچانا تھا وہ میدان میں آ چکے ہیں۔ مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد۔ بس اتنے گرامی، یہ اسلام کی حقانیت کا دن ہے۔ آپ جتنے ہی سچے کیوں نہ ہوں ڈائلاگ کا دروازہ کھولا رکھے، رسول اللہ اتمام حجت کر چکے ہیں، یا اسلام قبول کرو یا جزیہ دو یا جنگ کرو۔ چاہتے آپ جب انہوں نے قبول نہیں کیا تو تلوار اٹھا سکتے تھے، کہا کہ نہیں آؤ ڈائلاگ کا دروازہ کھولتے ہیں۔ آپ جتنا ہی حق میں کیوں نہ ہوں لیکن چانس ضرور دیں، میدان خالی رکھیں تاکہ وہ اپنے آرگیومنٹس کے ساتھ اپنے دلائل برہان کے ساتھ آئے، اور اگر آپ حق پر ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج علماء اس بات پہ زور دیتے ہیں کہ تاریخ اسلام میں مباہلہ در حقیقت یہی وہ ہستیاں تھیں جنہوں نے اسلام کو بچایا رسول کی حیات میں، اور یہی وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے بعدت رسول اسلام کی بنیادوں میں اپنا خون شامل کیا۔ جناب زہرا، مولا کائنات، امام حسن، امام حسین، یہ وہ ہستیاں ہیں عزیز گرامی۔ تو مباہلہ کا جو سب سے بڑا اور پہلا درس یہی ہے کہ سن و سال کی قید نہیں ہوتی۔ ہمارے مسجد میں خواتین کی نماز جماعت کا سلسلہ شروع ہوا ہے، لوگ کہتے ہیں یہ خواتین کیوں آئیں، بھائی حضرت جناب فاطمہ زہرا نے تو نہیں پڑھی، یہ شوشہ چھوڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ خب جناب خدیجہ طاہرہ نے پڑھی ہے، جناب خدیجہ نے پہلی جماعت جو اسلام کی ہوئی ہے جناب خدیجہ شریک ہیں، پہلی جماعت میں شریک ہیں۔ لہذا پہلے تو خواتین آپ کے ساتھ مال میں، پکنک پر، بازار میں، دربار میں، ہر جگہ موجود ہیں، مسجد آ جائیں اگر حجاب کی رعایت کے ساتھ تو کیا حرج ہے؟ رسول اللہ جناب زہرا کو لے کے نکلیں، زہرا گھر میں بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، اسلام کی حقانیت کا وقت ہے۔ لہذا اسلام کی حقانیت کے لیے ہم اپنی ماؤں بہنوں کے کردار کو فراموش نہ کریں، یہ بات یاد رکھیے گا۔ بہت سارے وہ کام جو ہم 10 سال میں نہیں کر سکتے وہ شاید خواتین جی دنوں میں انجام دے دیں۔ کہتے ہیں یہ وہی فرق ہے مرد اور خواتین میں کام کرنے کے رویج کا، جیسے شاعر کا اور خطیب کا۔ خطیب 2 گھنٹے کی گفتگو کرے گا، شاعر جو ہے وہ 1-2 مصرعے پیش کرے گا، دونوں کا وزن برابر ہو جائے گا۔ توجہ رکھیے گا، خدا نے یہ طاقت و قدرت دی ہے شعرا میں، اسی نے خواتین میں بھی طاقت و قدرت ہے، جو آپ مہینوں میں کام کریں گے ماشاءاللہ سے وہ جو ہے جی وہ کہتے ہیں نا کہیں گھسر پھسر ہو رہی ہے تو سمجھنے کے جو ڈیٹا ہے وہ ٹرانسفر ہو رہا ہے، اور جب کہ لو جی ہمیں کیا بھاڑ میں جا سمجھے کہ آپ وائرل ہونے والا ہے۔ مل کے درود بھیجے محمد والے محمد۔ یہ حضرات تفنن تھا۔ خواتین سے معذرت کے ساتھ، لیکن خواتین کے وجود کی نفی نہ کریں، ان کی اپنی صلاحیتیں ہیں، بچوں کی نفی نہ کریں۔ رسول اللہ چھوٹے ہیں، ابنا انا و ابنا آپ، بچوں کو لے کے جا رہے ہیں۔ اور پھر سب سے بڑی فضیلت مولا کائنات کی جو اس آئے مجید ثابت، وہ انفسنا کی منزل ہے۔ اس لیے کہ میں ایک ہوں، دو نہیں ہو سکتے، توجہ رکھیے گا، میں ایک ہی رہوں گا۔ یہ تو موجودہ دور میں کلوننگ نے یا شبی سازی نے مسئلہ حل کر دیا، انسان کی کاپی بھی بن سکتی ہے، لیکن اس دور میں تو شبی سازی اور کلوننگ نہیں جنا، ایک انسان ایک ہی ہو سکتا ہے، دو نہیں ہو سکتے۔ لیکن رسول اللہ کہہ رہا ہے انا والی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور کے دو حصے ہیں، اس لیے جو ایک نور کے دو حصے ہو سکتا ہے تو خدا اس کا نفس بھی قرار دے سکتا ہے۔ بس یہ مولا کائنات کی فضیلت ہے، اور یہ وہ فضیلت ہیں جس کو دشمن بھی جانتا تھا۔ ساتویں امام کا جب مناظرہ ہوا تھا بادشاہ وقت سے، تو اس نے کہا تھا فضیلت بیان کیجئے، لیکن آیہ مباہلہ سے علی کی فضیلت بیان نہ کیجئے گا۔ پھر امام نے دوسری آیات کے ذریعے سے وہاں فضیلت اہل بیت بیان کی۔ بس عزیز گرامی، مباہلہ یہ ہے کہ دین اسلام کے لیے اپنی عزیز ترین چیز کو لے کے نکلو۔ رسول عزیز ترین، اللہ کے حکم سے اپنے عزیز ترین افراد کو، فاطمہ زہرا کو، حسنین کو اور علی مرتضیٰ کو لے کے، وہ برہم سے خود موجود تھے، دریغ نہ کرنا، اور دریغ نہیں کیا، میدان عمل میں موجود رہنا، میدان عمل موجود رہے۔ آج اس وقت ضرورت ہے ہمیں، محرم الحرام کی آمد آمد ہے، یہ ڈائیلاگ ہمیں پتہ ہے کہ ہم حق پر ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ اہل بیت کے علاوہ جتنے بھی مکاتب ہیں وہ اس طریقے سے حق پہ نہیں ہیں۔ ان کا دعویٰ یہ ہے ماننے والوں کے کہ وہ حق پر ہیں، خواہ وہ کسی بھی مسلک اور مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، لیکن اس کے باوجود ہمیں حکم یہ دیا ہے مباہلہ کی اتباع میں کہ اپنا دروازہ کھلا رکھنا، توجہ رکھیے گا، اپنا دروازہ کھلا رکھنا۔ اور مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا ہے، وہ واقعہ سنا کر دعا کروں۔ ایک شیعہ نشین شہر میں، شیعہ آبادی والے شہر میں، عیسائی آئس کریم بیچا کرتا تھا، کسی جاہل مفتی نے فتویٰ دے دیا کہ یہ نجس ہے، اہل کتاب اس سے آئس کریم لینا جو ہے وہ شرن حرام، کھانا حرام۔ چند دنوں میں اس کا کاروبار کسات کی نظر ہوا اور دیوالی کا شکار ہو گیا، اور روتا ہوا ایک مجتہد کے پاس پہنچا اور اپنا دعا بیان کیا، ان کا ٹھیک ہے چلو، کہتے ہیں اس کے ساتھ چلے یا آیت اللہ، اور اس کی دکان کے سامنے کھڑے ہو کر انہوں نے اس سے آئس کریم خریدی اور کھانا شروع کیا لوگوں کے سامنے، توجہ رکھیے گا، کھانا شروع کیا۔ کہتے ہیں جب لوگوں نے دیکھا ایک مشتہد، ایک عیسائی آئس کریم کھا رہا تو ہم کیوں نہیں کھائیں، اس کا مطلب جائز ہے۔ چند ہی دنوں میں اس کا کاروبار دوبارہ سے چمک اٹھا۔ یہ کون تھا؟ آیت اللہ موسیٰ صدر، یہ وہ عظیم مرجع اور علمی شخصیت ہے۔ یہ واقعہ میں نے اپنے مسیحی دوستیوں کو جو پادری ہیں ان کو سنایا، آپ یقین کیجئے کہ خوشی سے ان کی انتہا نہ رہی۔ ہمیں ڈائیلاگ کا دروازہ کھولنا چاہیے، خواہ وہ مسیحی ہوں، خواہ وہ سکھ ہوں، خواہ وہ ہندو ہوں، خواہ وہ اہل سنت ہوں، خواہ وہ بریلوی ہوں، دیوبندی، کوئی بھی ہوں، ہمیں ڈائیلاگ کا دروازہ کھلا رکھنا چاہیے۔ اور خصوصاً مذہب اہل بیت کے ماننے والوں کا جو انداز اور روش ہونی چاہیے کہ آپ کا لب و لہجہ، آپ کے دلائل ایسے ہوں کہ دوسروں کو دعوت فکر دے سکیں، ایسا نہ ہو کہ آپ دروازے بند کر دیں، توجہ رکھیے گا، دروازے بند کر دیں۔ لہذا مباہلہ کا پیغام یہی ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے جب بتوں کو توڑ دیا تو شور بپا ہوا، کس نے توڑا ہے، کس نے یہ کی جسارت کی ہے؟ کہا کہ ایک نوجوان ہے ابراہیم جس نے کام کیا ہے۔ ٹیمیں نکلیں حضرت ابراہیم کی تلاش میں، ایک ٹیم حضرت ابراہیم کے دروازے، دقل باب کے کون سرکار کی طرف سے تفتیش کے لیے، کیا کام ہے جناب، ابراہیم کو تلاش کرتے، جانتے ہو ابراہیم کو؟ حضرت ابراہیم نے کہا جی ہاں جانتا ہوں۔ کہا کہ پتہ بتاؤ؟ کہا کہ جناب پہلے دسترخوان پہ، یہ ہمارا طریقہ اور روش یہ ہے کہ ہم جو مہمان آتا ہے اسے دسترخوان پہ بلاتے ہیں۔ یہ دسترخوان پہ بلانا جیسے کہ نصیر صاحب نے انتظام کیا ہے، خدا ان کے رزق و روزی میں اضافہ کرے، کھانا کھلانے اور نماز شب کی وجہ سے، حدیث ہے کھانا کھلانے، اطعام الطعام و صلاۃ اللیل نماز، ان دو کاموں کی وجہ سے اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل اور دوست منتخب کر لیا تھا۔ کہا کہ بیٹھو، کھانا کھا لیا، اب بتاؤ ابراہیم کون؟ کہا کہ میں ابراہیم ہوں۔ خاکسار کو ابراہیم کہتے ہیں، وہ ابراہیم جس نے جسارت کی، یہ نوجوان بڑے سٹ پٹا ہے، کیا کریں؟ کہا جو لے کے چلو 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 چلو۔ ایک دانا عقل مند شخص تھا، کہنے لگا کہ بھائی ابراہیم کے دسترخوان کا نمک کھایا ہے، حساب یہیں چکاؤ تو بہتر ہے، مدیون نہیں ہونا۔ پھر سر جوڑ کے بیٹھے، کیا کریں کیا کریں؟ کہا کہ ابراہیم تیرا نمک کھائے، چاہتے کہ تیرا حساب کتاب چکا دیں۔ حضرت ابراہیم نے کہا ٹھیک ہے، ایسے کر میرے خدا کو سجدہ کر دو، میرے خدا کو سجدہ کر دو۔ یہ کیسے تمہارا خدا نظر نہیں آتا، ہمارا خدا نظر آتا ہے، ڈائلاگ ہوئے۔ پھر ایک دانا شخص، اس نے کہا بھائی سروں کو سجدے میں جھکا دو، دلوں میں بتوں کی محبت رکھنا، قصہ تو تمام ہو، مسئلہ تو ختم ہو، ابراہیم کو لے کے چلو۔ انہوں نے سجدے میں سر جھکائے، حضرت ابراہیم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، کہا خداوندہ سجدوں میں لانا میرا کام تھا، دلوں کو پلٹانا تیرا کام ہے۔ بس یہ اصول یاد رکھیے گا، مسجد میں، امام بارگاہ میں، مجلس میں لانا آپ کا کام ہے، دلوں کو پلٹانا اللہ کا کام ہے۔ بس لب و لہجہ مجلس کا ایسا ہو کہ دروازے کھولے، بند نہ کر مباہر کا، رسول حق پر، علی حق پر، فاطمہ حسن حق پر ہے کہ دروازہ کھولا ہے، مجلسوں کا دروازہ کھلا رہے، احترام کا دروازہ کھلا رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو مباہلے کی حقیقت کو سمجھ کر اس کی اصولوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں امام کے سچے سپاہیوں میں سے قرار دے، حاضرین محفل، بانیوں نے محفل کی دینی دنیاوی جائز حاجات کو قبول فرمائے، جن کی جو پریشانیاں ہیں ان کو بحق محمد آل محمد خداوند عالم اپنے فیض سے، اپنے واسطۂ غیب سے دور فرما، جو مقروض ہیں قرض کا ادا فرما، جو مریض ہیں صحت کاملہ اجر عطا فرما، جن کی گودیاں خالی ان کی گودیوں کا آباد کر دے، مومنین کی آبادیوں کی حفاظت فرما، جہاں جہاں ذکر حسین ان کی حفاظت فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے انصار میں شامل فرما۔ خوشی کی محفل ایک سورہ فاتحہ اپنے تمام مرحومین اور صاحب خانہ کے تمام مرحومین کو یاد کریں اور ان کو بھی اپنی خوشیوں میں شریک فرما۔